Mrs. Menard and Mark Nine and Mark Green. On the front of the Menard and Mark Nine. وفنا وسلام على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
کل ہم نے بات کی تھی لقاء اللہ کی، خدا پر نظر ڈالنے کے امکانات یا خدا سے ملاقات. اس میں جو علماء اعلام نے اس کو جس طریقے سے بیان فرمایا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں مختصرا اس کو پیش کیا. ایک سوال ہوا واپسی میں، اچھا سوال لگا مجھے، وہ یہ کہ قرآن کریم میں خدا نے ایک سوچنے والا ذہن اس بات کو سوچتا ہے کہ قرآن کریم میں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کہ جس میں انہوں نے یہ خدا سے پوچھا کہ میں تجھ پہ نظر کرنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، اے پروردگار مجھے دکھا کہ میں تیری طرف نظر کروں، اور اس کے جواب میں خدا نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو کیا واقعاً رویت خدا ممکن ہے یا نہیں؟ انہیں اس آیت کی روشنی میں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب خدا نے بالکل آپ کہیں کہ پوائنٹ بلینک ریفیوز کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ انہوں نے درخواست کی کہ مجھے دکھا کہ میں تجھ پہ نظر کروں، اور وہاں سے جواب آ گیا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا واقعی خدا کی رویت یا خدا سے ملاقات یا خدا پہ نظر کرنا ایک امکان ہے؟ وہی جیسے کہ بہت سارے علماء اس کی دیگر تشریح کرتے ہیں کہ وقت ملاقات فرضوں کا ہٹ جانا اس سے مراد ہے، یا وقت بہشت، بہشت میں جانے کے وقت خدا کی نعمتوں کا دیدار ہونا تھا. لیکن انہی آیتوں کے اندر اس سوال کے جواب موجود ہیں. یہ جو آیتیں ہیں سورہ اعراف کی جن میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس میں ہی یہ اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ خدا کی رویت ممکن ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس طریقے سے. کیونکہ جب پروردگار نے فرمایا کہ لن ترانی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس انداز سے خدا سے سوال کیا تھا اس میں میں اور تو کا اندازہ ہے. رب ارنی، مجھے دیکھا، انظر الیک، کہ میں تیری طرف نظر کروں. یعنی خدا سے دو ہی کا احساس ہے، میں اور تو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ارنی، مجھے دیکھا کہ میں تیری طرف نظر کروں. یعنی جب تک خدا سے من و تو کا احساس رہے گا اس وقت تک خدا نظر نہیں آئے گا اصل. اور خدا نے اس کا جواب بھی یہی دیا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. جب تک تیرے پاس اپنی میں کا احساس ہے میں کبھی نظر نہیں آؤں گا. ولکن انظر الی الجبل، لیکن نظر کر اس پہاڑ کی طرف. اور اس کی تشریح میں امام خمینی نے یہ لکھا ہے کہ یہ پہاڑ جسے خدا نے کہا ہے یہ موسیٰ کی انانیت کا پہاڑ تھا، میں کا پہاڑ ہے، کہ جو یہ پہاڑ جو ان کے اور خدا کی رویت کے درمیان کھڑا ہوتا ہے. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پر اپنے مکان پر ٹھہر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تو مجھے دیکھ لو. تجلا ربہو للجبل، اور رب کی تجلی ہوئی پہاڑ پر. فجعلہو دکا، اس کو کیا کر دیا؟ ریزہ ریزہ کر دیا. یعنی وہ جو پہاڑ تھا، اگر یہ بیان صحیح ہے کہ انانیت کا پہاڑ تھا، تو اس تجلی پروردگار نے اس انانیت کو ریزہ ریزہ کر دیا. فخر موسیٰ صعقا، اب جب یہ میں ختم ہو گئی تو موسیٰ مدہوش ہو گئے. اب موسیٰ مدہوش ہو گئے، اب انہوں نے جو بھی دیکھا ہے نا وہ اس عالم میں مدہوشی میں دیکھا ہے. فَلَمَّا أَفَاقَ، اور جب اس سے افاقہ ہوا واپس پلٹے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ سُبْحَانَكَ، کہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اس پر اول مومنین ہوں. تو انہی آیتوں میں اس کا جواب دیا، کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ فیک پرسنالٹی جو ہے میں ہی، जो हकीकतन फानी है, हालिक है, जब तक ये बीच में रहती है उस वक्त तक खुदा की तजल्ली नफ्स पर नहीं है। ये हिजाब, तो ये मतलब उस सवाल मुझे अच्छा लगा ये सवाल, लेकिन उसी आयत में इसका जवाब नहीं है कि खुदा ने रुईयत से मना नहीं किया है, नज़र से मना नहीं किया है, लेकिन उसके तरीका ये बताया कि जब तक ये मैं बीच में रहेगी उस वक्त तक मैं कभी नज़र नहीं आऊंगा। यानी इलाह जो हमारी हकीकत है उसको देखने के लिए हमें खुद अपनी हकीकत की तरफ रुजू करना पड़ेगा, तब उसको देख सकते हैं। आज हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आपकी खिदमत में कुरान करीम से और आयमाए ताहरीन के कलाम से कुछ वो बयाना पेश करें कि जिसमें तौहीद को बतौर तमसील समझाया गया। अच्छा, और ऐसी चीज़ें हमारे समझने के लिए नस्बतन आसान भी होती हैं, और इसको मैंने इस पोर्शन को आखिर में इसलिए रखा कि पहले एक बुनियाद बन जाए। यानी अब आपके जहनों में बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, अगर क्लियर नहीं हुई तो छोटा छोटा मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे कंसेप्ट जहनों में डेवलप हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे आसानी होगी कई बातों को जल्दी जल्दी बयान करने की। लेकिन इसी दौरान में जब मैं कुछ अहादीस पढ़ रहा था, इसको थोड़ा कंपाइल कर रहा था, एक कलाम मुझे जनाब अमीर उलमीन अलैहि सलाम के जो हमारी इंफरादी और माशरती तरबियत दोनों के हवाले से मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे मेरा ये दिल चाहा कि मैं अपनी बात शुरू करने से पहले तबर्रुकन ये चंद कलमा आपकी खिदमत में दिया करूँ। हज़रत अली अलैहि सलाम मेंबर पे रौनक अफरोज़ हैं और फरमाते हैं तवील हदीस है, बहुत तवील हदीस है, और ये शायद ज़ुबैदा बिन यमानी से असबाब बिन नबाता उनसे मंकूल है, और इसमें यही है कि सलूनी सलूनी अबला अन तफ़्तलूनी, कि मुझसे सवाल करो। और ये कब जनाब अमीर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जैसे ही खलीफा बने हैं तो जब पहली दफ़ा मेंबर में तशरीफ ले गए तो ये फरमाया कहा कि तुम कबल इसके कि तुम मुझे खो दो, पूछ लो, पूछ लो जितना हो सके। तो उसमें कई बहुत सारे वो हैं इंस्टेंट्स हैं कि किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा, उसमें से एक कि जब आपने ये फरमाया तो मस्जिद के एक दूर दराज कोने से एक शख्स खड़ा हुआ जो कि पीर मर्द था, और उसने एक हाथ में असा लिया हुआ था, वो वहाँ से उठा और लोगों को क्रॉस करता हुआ, लोगों के पास से गुजरता हुआ आपके रूबरू और नज़दीक आके खड़ा हो गया, और उसने कहा कि या अमीर अल-मोमिनीन मुझे ऐसे अमल के बारे में बताएं कि मैं जब भी उसको बजा लाऊं तो अल्लाह मुझे आग से निजात दे दे। यानी कि वो अमल बजाते खुद मकबूल हो खुदा के बारे में कि जब भी मैं उसको बजा लाऊं तो वो मेरे लिए आतिश जहन्नम से निजात का सबब बन जाए। आपने फरमाया इस्मा या हाजा ए मर्द, जिसने मुझसे सवाल किया सुनो, तुम मफहम फिर उसको अच्छी तरह समझ लो, तुम मस्त यकीन और फिर उस पर यकीन हासिल करो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। कामत दुनिया में फलाफा, ये दुनिया तीन किस्म के लोगों पर खड़ी हुई है, ये दुनिया इसका निज़ाम तीन किस्म के लोगों पर खड़ा हुआ है, बेआलिम नातिक मुस्तअमिल लिइल्म, वो आलिम जो खामोश नहीं है, नातिक आलिम बोलने वाला और अपने इल्म पर अमल करने वाला, सबसे पहले वो, दूसरा वो बेगनीयन ला यबखलो बिमालिही अला अहले दीनिल्लाह, और वो गनी और दौलतमंद जो दीन खुदा के अहल अफराद पर खर्च करने से बुखल नहीं करता। पहला कौन? वो आलिम जो नातिक है, वो नहीं कि जो अपने इल्म को छुपा के बैठा, वो आलिम जो बोलने वाला है और अपने इल्म पर अमल करता है। पहला ये जो पिलर है इस दुनिया के निज़ाम चलाने के तीन सतून हैं, पहला सतून ये है। दूसरा कौन? वो गनी या दौलतमंद अफराद जो दीन खुदा के अहल अफराद पर माल खर्च करने से बुखल नहीं करते। तीसरे वो फ़कीर फ़ादिर, तीसरा वो कि जो फ़कीर है मगर साबर सबर करने वाले। جب عالم اپنے علم کو چھپانے لگے، جب غنی بخل پر آمادہ ہو جائے، اور جب فقیر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے۔ فَعِنْدَهَا الْوَيْلُ وَالْقُبُورُ، بس اس وقت ویل ہے اور تباہی ہے۔ وَعِنْدَهَا يَعْرِفُ الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ، اور اس وقت عرفاء باللہ سمجھ جاتے ہیں کہ اَنَّ الدَّارَ قَدْ رَجَعَتْ إِلَىٰ بَطْحِهَا، کہ یہ گھر اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی کفر ایمان کی جگہ لیتا چلا جا رہا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں جاتی ہے کہ اب چیز پلٹ کے اپنی اصل یعنی خاتمے کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر یہ ان تین افراد میں خرابی ہو جائے، ایوہ السائل، اے سوال کرنے والے، فلا تغترنا، ہرگز دھوکے میں نہیں آنا، بکثرت المساجد، مسجدوں کی کثرت سے، وجماعت اقوام، اور اس میں ان لوگوں کے جمع ہونے سے، اجسادہم مجتمعت وقلوبہم شتا، جن کے جسم ایک جگہ پر جمع ہیں اور دل متفرق اور پراگندہ اور منتشر۔ کبھی اس اجتماع سے دھوکے میں نہیں آنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس اجتماع۔ ایوہ السائل، اے سوال کرنے والے، انما الناس ثلاثۃ، بے شک انسان تین قسم کے ہیں، زاہد وراغب وفاقد، جو زاہد ہے وہ دنیا کی کسی شے سے خوش نہیں ہوتا جو اس کے پاس آ جائے، اور کسی شے سے محزون اور رنجیدہ نہیں ہوتا اس دنیا میں جو اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ جو صابر ہے وہ اپنے دل میں دنیا کی تمنا رکھتا ہے، صبر اسی کو کہتے ہیں، اسی لیے صبر کو سختی سے کہا گیا ہے۔ بعض اوقات جو کہا جاتا ہے نا کہ شکر کی فضیلت ہے صبر پہ، کہ صبر سختی ہے، کہ آپ کے ایک چیز آپ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ تو جو صابر ہے وہ اس کی دنیا کی تمنا اپنے قلب میں رکھتا ہے، لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ میرے نفس کے لیے نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے اس کی عاقبت، تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، یہ صابر ہے۔ اور جو راغب ہے اسے اس بات کی پرواہی نہیں کہ دنیا اس کے پاس حلال سے آئے یا حرام سے آئے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یا میرے مومنین، اس زمانے میں مومن کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس جملے کو غور سے سنیے گا، ينظر الى ما اوجب الله عليه، جب وہ نظر کرتا ہے اس چیز کی طرف جو خدا نے اس پر واجب قرار دی، من حق میں سے، فليتولاه، تو اس سے تولا اختیار کرتا ہے۔ تولا سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ حق میں سے خدا نے اس پر واجب قرار دیا ہے اس سے رشتہ ولایت کو جوڑ دیتا ہے۔ وَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَا خَالَفَهُ، اور جب اس کی طرف نظر کرتا ہے جس کی اللہ نے مخالفت کی، اللہ نے منع کیا، وَيَتَبَرَّأَ مِنْهُ، تو اس سے تبرع اختیار کرتا ہے۔ تبرع کا مطلب دوری، تولا کا مطلب قربت بربنائے محبت۔ تو جو کچھ خدا نے حق میں سے واجب قرار دیا اس سے تولا کا رشتہ برقرار رکھتا ہے، اور جس چیز کی خدا نے مخالفت کی اس سے تبرع کرتا ہے، وہ انکان حمیماً قریبا، چاہے وہ اس کا قریب ترین دوستی کیوں نہ ہو۔ یہ مومن کے علاوہ، اس شخص نے کہا فدق تولا یا امیر المؤمنین، تم مواد اور رجل، پھر وہ لوگوں کی نظروں سے رائے ہو گئے، لوگ کھڑے وہاں ڈھونڈتے رہے ہوئے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ میرے بھائی خضر تھے، لیکن اس میں ہمارے لیے، اس حدیث میں بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے، اجتماعی اور انفرادی دونوں اعتبار سے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ سنا دوں، اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ صلوات محمد اب میں کچھ روایتیں ائمہ طاہرین کے کلمات اور قرآن کریم سے کچھ معارف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس میں خاص بات کیا ہے کہ ان میں توحید کو سمجھایا گیا ہے بطور تمثیل، یعنی کسی مثال کے ذریعے سے، اور وہ مثال کون سی ہے کہ جو ہمارے ارد گرد پائی جانے والی اشیاء سے، یعنی کہ اس میں کوئی نظری یا استدلالی پہلو کم ہے، مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا گیا. سب سے پہلی حدیث، اچھا میرے پاس جو کتاب ہے یہ کتاب التوحید ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جسے ہمارے علماء توحید کی روایتوں کے حوالے سے جس کا سب سے زیادہ رفع کرتے ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اس زمانے میں کہ جو غیبت امام زمان علیہ السلام سے متصل دور تھا، اس زمانے میں انہوں نے یہ اس کے دیباچے میں لکھا کہ میں اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ توحید کے حوالے سے بہت انحرافات کا شکار ہے. یعنی یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ شروع سے کہ توحید کے اعتبار سے لوگوں کی کمزوریاں، خاص طور سے توحید نظری کے اعتبار سے کمزوری بہت برملا اور آیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر میں نے اس کتاب کو، یعنی اور اس زمانے میں جتنی بھی کتابیں علماء نے لکھی ہیں وہ ایکچولی اپنی تصنیف نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ جمع روایات ہوتی تھی، آئمہ طاہرین کی روایات کا جمع کرنا ایک موضوع. اس زمانے میں شاید روایات بہت فراوانی کے ساتھ لوگوں کے زبان پہ تھیں یا موجود تھیں، تو جتنا بھی آپ شیخ مفید کو دیکھیں، شیخ صدوق کے جو بکس ہیں، حقیقتاً وہ کمپائلیشن آف احادیث ہیں ان سرٹن ٹاپک، وہ اس طریقے سے تصانیف نہیں ہے جیسے آج کل لکھی ہے. امالیہ شیخ صدوق، امالیہ شیخ مفید، یعنی ان کی جو مجالس ہیں جو انہوں نے پڑھی ہیں، وہ بھی وہی ساری کی ساری احادیث اور روایت ہیں. تو یہ کتاب التوحید، اس میں تمام روایات انہوں نے جمع کی ہیں، اور اس کے حساب سے بہت سارے چیپٹرز جو 50 کے قریب ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، مختلف چیپٹرز ہیں خدا کے کو سمجھنے اور اس کی معرفت کے حوالے سے. اب پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ادنا معرفت کیا ہے، ادنا معرفت کیا ہے، یعنی معرفت کا ادنا درجہ کیا ہے. ابوالحسن امام علی نقی علیہ السلام، سألته عن ادنا ادنا المعرفة، سوال کیا گیا کہ معرفت کا ادنا درجہ کیا ہے، یعنی کم سے کم کس معیار معرفت پر مومن کو ہونا چاہیے. امام نے فرمایا الاقرار بانه لا اله غيره، کس بات کا اقرار کرے کہ اس کا غیر یا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ولا شبه له ولا نظیر، اور نہ اس کی کوئی شبیہ ہے نہ کوئی نظیر. اچھا اس چیز پر نہ علمہ کا غیر معمولی زور ہے کہ خدا سے ہر مثل، ہر شبیہ، ہر کفو، ہر ہمسر کی نفی کرے. اور میں نے جب شرک کی گفتگو میں آپ کو سمجھایا تھا کہ آئمہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شرک محال ہے، نہ یہ کہ شریک فرض کر کے اس کی نفی کی جائے، شرک محال ہے. تو ہم فرماتے ہیں کہ اس بات کا اقرار کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے. شبیہ کا مطلب سمجھتے ہیں، شبیہ اور مثال میں کیا فرق ہے؟ جی شبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جس سے اصل سمجھ میں آئے، یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک درگاہ وغیرہ بنا لی اور یہ آپ کہتے ہیں جیسے روزہ بنا لیا یہ شبیہ ہے. شبیہ کا مطلب ہے کہ اس کو دیکھ کر اصل روزہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن یہ بالکل اس جیسا نہیں ہے. اگر ایگزیکٹلی اس جیسا ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ مثل، مثال. یعنی جو چیز ریپلیکا ہے وہ مثال ہے، اور جو چیز سملیرٹی رکھتی ہے وہ شبیہ. ٹھیک ہے، تو خدا کے لیے شبیہ بھی نہیں فرض کی جا سکتی، مثال کا تو سوال ہی نہیں ہے. شبیہ بھی نہیں کہ کسی سے آپ کہیں کہ یہ اس جیسا ہے، نہ شبیہ نہ نظیر. وانہ قدیم مثبت، اور وہ قدیم ہے یعنی ازلی ہے، اس پر وقت کا کسی اعتبار سے ٹائم اور اسپیس کا اطلاق نہیں ہوتا. وہ مثبت یعنی ثابت ہے، ثابت کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی واقع نہیں ہوتی. نکات نوٹ کر دیں، امام علیہ السلام کے بقول معرفت کا ادنا درجہ ہے، بالکل لوئسٹ لیول، یہ لوئسٹ لیول ہے معرفت کا. کہ ایک مومن کو ایک شیعہ کو خدا کے بارے میں کم از کم اتنی معرفت رکھنی چاہیے، یعنی کہ یہ تو معرفت کا کمال بیان فرما رہے ہیں، ادنا درجہ کہ یہ سمجھ لیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی کوئی شبیہ و نظیر نہیں پائی جاتی، وہ قدیم ہے، مثبت ثابت ہے، یعنی ثابت کا مطلب کیا، اس میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا، خدا میں کوئی حرکت نہیں پائی جاتی، موجود غیر فقید ہے، موجود ہے کہ جس میں سے کوئی چیز ہوتی نہیں، کم نہیں ہوتی، وَأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور اس کی یعنی کوئی شے اس کی مثل نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے۔ یہ کیا فرق ہے ماں کہ معرفت خدا کا ادنا درجہ ہے کہ کم از کم مؤمن کی معرفت اس معیار پہ ہونا چاہیے، تقریباً یہی وہ ساری باتیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش۔ ایک اور حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام سے پوچھا گیا عین توحید کے بارے میں، یعنی الہ معبود، معبود واحد کیا ہے، کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا عز و جل مثبت موجود، وہ خدا باعزت اور صاحب جلال، مثبت بھی ثابت ہے، موجود اور موجود ہے، موجود کے مطلب یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ جو امام بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا موجود، کہ خدا وہ ہستی ہے جسے کسی دوسرے نے وجود عطا نہیں کیا، یعنی جب کہا جا رہا ہے موجود یعنی خدا خود سے موجود ہے، نہ کہ کسی اور کی وجہ سے موجود ہے، ثابت ہے اور موجود ہے، لا مبطل ولا معدول، اس میں کسی قسم کا باطل کا گزر نہیں ہے، ولا معدول، نہ وہ عدد یا گنتی میں آتا ہے، وَلَا فِي شَيْءٍ مِّن صِفَتِ الْمَخْلُوقِينَ، نہ کوئی شے جو مخلوقات کی صفت ہو اس کا اطلاق خدا پر ہوتا ہے، یعنی مخلوقات کی صفت کا اطلاق خدا پر ہرگز نہیں ہوتا، وَلَهُ عَزَّ وَجَلْ نُرُوتٌ وَصِفَاتٌ، اور اللہ عز و جل کے لیے نعوت نعت کی جمع، نعت یعنی تعریف ہے، تعریف کہ خدا کے لیے نعتیں بھی ہیں اور صفات، یعنی تعریفیں بھی ہیں صفات بھی ہیں، وَصِفَاتُ لَهُ، اس کی صفات کیا ہے، وَأَسْمَاؤُهَا جَارِيَةٌ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ، جو بات ہم نے کی کہ خدا کی صفات اس کے اسماء ہیں جو مخلوقین میں جاری ہیں، اس جملے کو غور سے سنیے، خدا کی صفات کیا ہے، اس کے وہ اسماء ہیں جو مخلوقین میں جاری ہیں، اس کی مخلوق میں جاری ہیں، مثل السمیع والبصیر والرؤوف والرحیم واشباہ، یہ خدا کی صفات ہیں، یعنی یہ وہ اسماء ہیں کہ جو مخلوقات میں جاری ہیں، مثل سمیع، بصیر، رؤوف، رحیم یا اس جیسی اور صفات، سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو چیز ہے کہ اللہ کی صفات جو مخلوق میں جاری ہے، یعنی خدا کی ان صفات کے ذریعے سے مخلوق بھی ان صفات کی حامل ہے، خدا سمیع و بصیر ہے تو مخلوق بھی سمیع و بصیر ہے، خدا رؤوف و رحیم کی صفت رکھتا ہے تو مخلوق کے پاس بھی رؤوف و رحیم کی صفت ہے، تو یہ صفات خداوندی ہیں لیکن اسماء کی صورت میں مخلوقات میں جاری ہے، اب جو ان اسماء کو حاصل کر لے اس کی تجلی بن جائے وہ ان صفات پر حاوی ہو جاتا ہے، وَالنُّعُوتُ نُعُوتُ الذَّاتِ، اور جو اس کی تعریفیں ہیں وہ اس کی ذاتی تعریفیں ہیں، لا تَلِيقُ إِلَّا بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، جن کا اطلاق یا جن کو خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے شائستہ نہیں سمجھا جاتا. یہ امام بیر کلامہ نے اسی نے کیا خدا کی تعریف. واللہ نور, اللہ وہ نور ہے, لا غلام فیہ, جس میں ظلمت کا گزر ہے. یعنی جو تعریف امام نے بیان فرمائی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ خدا کے سوا اور کسی کے لیے یہ شائستہ نہیں ہے کہ اس انداز سے تعریف کی جائے. واللہ نور, اللہ نور ہے, لا غلام فیہ, جس میں کسی تعریف کی گزر نہیں, کسی ظلمت کا گزر نہیں. وہ حی لا موت لہ, اور وہ حیات ہے کہ جس میں کوئی موت نہیں پائی جاتی. وہ عالم لا جہل فیہ, وہ عالم ہے کہ جس میں کسی جہل کا گزر نہیں ہے. وہ فمد لا مدخل فیہ, یہ وہی سمد کے معنی ہے جس سے ہمیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے جو ہم نے کہی, کہ اور ایسا سمد ہے کہ جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. جو ہم نے ٹھوس والی بات کی تھی نا, یہ مکمل اور کامل جس میں کوئی گیپ نہیں ہے, کہ کوئی چیز جب داخل ہو اس وقت ہوگی جب پینیٹریٹ کرنے کی جگہ ملے گی. تو خدا کسی کو جگہ دیتے ہی نہیں ہے, تو اس کے علاوہ نہ کوئی گیپ پیدا ہو سکتا ہے, نہ وائڈ پیدا ہو سکتا ہے, نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے, نہ باہر جا سکتی. وفمدم, یہاں سے سمت بھی اصلی معنی سمجھ میں آتے ہیں. وفمدم لا مدخل فی, اور ایسا سمد ہے کہ جس میں کوئی شے داخل نہیں ہو سکتی. ربنا نور الذات, ہمارا رب وہ ہے کہ جو بالذات نور ہے. حی الذات, اس کی ذات حیات ہے. عالم بالذات, اپنی ذات میں عالم ہے. وفمدی بالذات, اور اپنی ذات میں فمد. نہیں, یہ ادنا ترین تو وہ تھی کہ جس میں میں نے دو جملے بیان کیے تھے. یہ امام علیہ السلام نے توحید کی معرفت بیان کی, جنہیں آپ سے پوچھا گیا کہ توحید کیا, کس چیز کو کہتے ہیں, تو آپ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ توحید ان وقت, اور توحید کے اندر کچھ خدا کی صفات ہیں, کچھ خدا کی تعریفیں. خدا کی صفات بندوں میں جاری ہیں, لیکن جو خدا کی تعریف ہے وہ ذاتی ہے, اس میں بندوں پر اس کا اطلاق نہیں ہے. یعنی کہ خدا کی صفات جیسے سمیع و بصیر و رؤوف و رحیم ہونے جیسی, کہ جو میں نے آپ کے سامنے کر حدیث پڑھی بھی تھی کہ عمر اکرم نے فرمایا کہ خدا کے جو 99 نام آسمان, جس نے ان کا احصا کر لیا یعنی ان کو گھیر لیا, وہ جنت میں چلا گیا. تو حقیقتاً یہ 99 نام پروردگار نے اپنے بندوں کو دیے, تحفہ, یعنی اپنی صفات دی ہیں بندوں, کہ تم بھی ان صفات کا جلوہ کرو. تو صفات بطور اسماء مخلوقات میں جاری ہیں. تو کل ہم بات کر رہے تھے کہ انسان جب ترقی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اسماء الہیہ کی تجلی بنتا چلا جاتا ہے. یعنی جتنا زیادہ وہ بلندی کا سفر طے کرتا ہے, اتنا ہی زیادہ اسماء کی تجلی اس میں شدید تر ہوتی ہے. تو صفات بطور اسماء مخلوقات میں جاری ہیں, لیکن خدا کی نعت یعنی خدا کے تعریفیں وہ ذاتی ہیں, اور اس کا اطلاق بندوں پر نہیں کیا جا سکتا. اور وہ پھر امام نے تشریح فرمائی کہ وہ تعریف کیا ہے. انہیں بندہ ہو سکتا ہے کہ کسی درجے پر نورانی ہو جائے, لیکن وہ نور نہیں ہو سکتا کہ جس میں کسی ظلمت کا گزرنا. یہ توحید کی معرفت آپ نے. اچھا, اب آگے چلیے ایک دو نکات قرآن کریم سے بیان کرتے ہیں, یہی کہ جہاں پر توحید کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالوں کو خدا نے بیان کیا. سورہ کہف میں ایک پروردگار عالمین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے, کچھ لوگوں کا, بلکہ دو دوستوں کا. وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ, کہ ان کے لیے مثال بیان کرو دو مردوں کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ, جن میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغات اس کو عطا کیے. دو انسانوں کا, دو مردوں کا کی حکایت ان سے بیان کرو, ان کی مثال, کہ جن میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغات کرا دیے, کہ ان میں عینات بھی ہیں یعنی نور ہیں, और उसको हमने खजूर के बाग से ढेर दिया है और उन दोनों के बीच में सराब, यानी उसकी सरसब्जी और शादाबी और जरदेजी का, यानी अंगूर का बाग है उसके गिर्द घिरा हुआ है वो किससे, नखल से, खजूर के बाग से, और उन दोनों के दरमियान जो जगह है उसमें जराब है, यानी वो भी खाली जगह नहीं। ये आप में से किसी ने मुझसे सवाल किया था कि जब हमने तौहीद के हवाले से सूरह अनकबूत और सूरह यूनुस की आयतें बयान की थी कि इंसान की फितरत में नूर तौहीद मौजूद है, लेकिन इंसान की तकासुर में, इंसान का तकासुर में गर्क रहना उस नूर तौहीद पर पर्दा डाले रखता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मुसीबत या परेशानी ऐसी आन पड़ती है कि वो पर्दा हट जाता है और बग़ैर किसी तालीम और तरबियत के इंसान अल्लाह का मुखलिस बंदा बन जाता है। क्या बयान कर चुके हैं, तो उसमें से आपने सवाल किया था कि ये क्यों खुदा ने कहा कि जब लोग पलट कर आते हैं किश्ती से निजात पाकर तो वो मुशरिक हो जाते हैं, ये शिर्क का क्या गुजर है। तो इस वाक़े में इस मिसाल के ज़रिए से खुदा ने उसी चीज़ की तौज़ीह बयान करवाई कि ये मुशरिक कैसे हो जाता है। ये अब ये इसमें से बाबात की नौइयत थी, जिसका बाब था उसने कहा कि अना अक्सर मिन का, अपने दोस्त से अना अक्सर मिन का मालम व अज़्ज़ु नफरा, मैं तेरे मुकाबले में माल कसरत से रखता हूँ और मेरे पास नफरी की भी, यानी बाइज्जत नफरी मौजूद है, मैं तेरे मुकाबले में, यानी कि मेरे जो माल हैं, असबाब हैं, नौकर हैं, सब कुछ हैं, तेरे मुकाबले में बकसरत हूँ। वह दखल जन्नत हम वो हुआ ज़ालिमुन लिनफ्सिह, और वो अपने बाग में इस हाल में दाखिल हुआ कि वो अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा था। अब आप ये देखें कि शिर्क का मुकदमा क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। उसके पास बाग था बतौर नेमत, जो नेमतों से भरा हुआ, उस बाग ने इसके दिमाग में हवा भर दी और वो अपने दोस्त से कहने लगा कि मेरे पास तो माल की कसरत है, मेरे पास असबाब की कसरत है, लोग बकसरत है, यानी कि तुम क्या हो, और वो अपने बाग में इस हालत में दाखिल हुआ कि अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा था और ये कह रहा था कि मेरा गुमान तो ये है कि मेरा ये बाग हमेशा बाकी रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, और मुझे तो पता नहीं है कि साअत यानी क़यामत का मरहला कभी आए भी, और अगर मैं अपने रब की तरफ पलटाया भी जाऊं तो वहां भी मुझे ऐसा ही अच्छा कुछ होगा। ये सोच देख रहे हैं आप, सोच कहाँ जा रही है, यानी इंसान किस तरीके से रियाकारी और तकब्बुर और हिर्स व हवस से मुब्तला होते हैं, और यही सब चीज़ें मुकदमा बनती हैं किसका। قال له صاحبه, जब उसके दोस्त ने ये बात सुनी उसकी ये सारी बातें, तो उसने कहा अकफरत बिल्लज़ी, क्या तू उसका काफिर हो गया है, خلقك من تراب, जिसने तुझे मिट्टी से खल किया, ثم من نطفة, और उस मिट्टी से तेरा नुतफा बनाया, उस हकीर पानी के कतरे से तेरी खिलकत की इब्तिदा हुई, और फिर तुझे एक सही और सालिम मर्द बना के खड़ा कर दिया। इन्हें इंसान अपनी हकीकत और तौहीद से कब वाकिफ हो जाता है, जब अपनी असल को भूल जाता है। ये तकासुर, इन्हें वही बात जो मैंने कही थी, ये बतौर तमसील अब आपके सामने पेश करा एक मिसाल की शक्ल में, ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ये तकासुर इंसान को मुशरिक बनाता है, मुनकर बनाता है। कि उसने कहा कि तू अपनी असर को भूल गया, कि तू कहाँ से उठा है, तेरी हकीकत कहाँ से नमूदार हुई है। लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा, यानी ये रवैया हकीकतन शर्क है। अपने माल की कसरत पर, अपने असबाब की कसरत पर नाज करना और गोया कि ये समझना कि अब खुदा मेरे मातहत हो गया, यही बात है ना कि जब तक मैं दुनिया में रहूंगा तब तक ये भाव मेरा होगा, और अगर खुदा ने कभी बुलाया भी तो फिर मुझसे वहीं ऐसे ही देना पड़ेगा, क्योंकि खुदा भी मेरे मातहत हो गया है। यहां तक दिमाग, तो इसको वो क्या कह रहा है कि लाकिन ना हरगिज नहीं, अल्लाह रब्बी वही है मेरा रब, वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। यानी ये शिर्क है जो तेरा रवैया है। पर इसी में उस सवाल के जवाब में मौजूद है कि इंसान इन नेमतों से हाथ धोने को तैयार नहीं है, इन नेमतों से ज्यादा लुत्फ उठाना चाहता है, मजे उठाना चाहता है अपनी मर्जी के मुताबिक। और असल में उसको परेशानी किस बात की थी कि कहीं कोई मुझसे मांगने के लिए ना आ जाए, जिन्हें मुझे अपने माल में किसी को शरीक न करना पड़े। कि जब अपने माल में इंसान को खुदा के हुक्म से इंफाक करना पड़ता है, दूसरों को देना पड़ता है, तो उसका दे नहीं जाता, यानी ये सारे के सारे मसाइल आते। वो दोस्त कहता है कि वलाउला दखलता जन्नता, का कितना ही अच्छा होता कि जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो बोलता माशा अल्लाह, तो तू इस बेकार बकबक के बजाय ये कहता कि माशा अल्लाह, यानी अल्लाह ने मेरे लिए कितना अच्छा चाहा। शुक्र के करना हो कि ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और कोई कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह के लिए। यानी मैं इस सब के फराहमी पर कुव्वत नहीं रखता था, ये खुदा की कुव्वत है जिसने ये सारा कुछ मुझे अता किया। महाराज की गुफ्तगू है, मुझे पूरी तफसील में नहीं जाना। अब क्या हुआ कि इन दोस्तों में ये दो बातें हो रही थी कलेमा। उस वक्त उस दौरान में उनके पीछे क्या हुआ कि कोई चीज़ आई और उसने उसके बाप पर से गुजर गई, मतलब खुदा की तरफ से कुछ आया और उसके बाप पर गुजर गया, कि उसकी हालत क्या हो गई। वहिया खाविया तुम अला उरूशहा, कि वो अपनी छत पर गिरा हुआ था। यानी कोई चीज़ जब गिरती है तो क्या होता है कि पहले ये छत गिरेगी और उसके बाद दीवारें उसके ऊपर गिरेगी, यानी बिल्कुल ही मलिया में। अगर इस तरीके से कि किसी भी मकान की छत गिर जाए तो उसके बाद ये कि उसमें अंदर जो चीज़ें होती हैं उसके बचने का इम्कान नहीं होता। तो उसके बाप की क्या हालत हो गई कि वहिया खाबियतुन अला उरूशहा, जब उसने ये चीज़ देखी तब कहने लगा या लैतनी काश लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। शिर्क और शिर्क का ये नतीजा, और शिर्क की जो मिसाल है कि यहाँ पर शिर्क क्या है, यहाँ पे वो खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं कर रहा, लेकिन खुदा की हैसियत के मुकाबले में अपनी हैसियत का बढ़ाना, खुदा के अहकाम को पसपोश डाल देना सिर्फ इसलिए कि दुनिया की नेमतों से ज़्यादा लज्जत उठा सके अपनी मर्जी के मुताबिक, इस रवैये को भी खुदा ने शिर्क पाया। लेकिन इसको याद रखिएगा, अगर उस आयत के हवाले से समझना चाहें तो ये सूरह कहफ की आयतें हैं 35 से लेकर और 42-43, और इसमें बुनियादी तौर पर यह अपनी और अपनी खानदान की परस्तिश, यानी ये जो मौका है कि जब भी इंसान इस रवैये को अख्तियार करता है कि खुदा का हुक्म है और अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर उसने हुक्म खुदा को पसे पुश डाल दिया और उसकी इत्तबा कर दी, बिल्कुल सही। और इसी वजह से वो आयत है जो मैं आपको सुना चुका हूँ कि लोग ईमान नहीं लाते मगर ये कि वो मुशरिक। लेकिन जो इस्तेलाह शरीयत है उसमें हर गुनाह को शिर्क नहीं कहा जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि हर गुनाह जुल्म है और उनमें से बास जुल्म शिर्क की हद में दाखिल होगा। यानी जब खुदा ये कह रहे हैं कि लोग ईमान नहीं लाते मगर ये कि मुशरिक, तो इसका मतलब यही है कि जब तक ईमान कामिल नहीं हो जाता اس وقت تک انسان سے یہ چیز پتہ نہیں
ہونا کرنا خود ایک خدا کے لیے
کیونکہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے کہ گناہ نہیں اصل بات ہے, یعنی گناہ کا عمل نہیں ہے
اس کے اگینسٹ,
ہاں بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے. لیکن یہاں پر پھر ایک دیکھنے کی بات ہے کہ جو الاؤنس ملتا ہے نا وہ کس بات کا ملتا ہے کہ بہت سارے افراد جو مسلمان ہیں وہ اس بنیاد پر گناہ نہیں کرتے کہ میں خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں یا خدا کے حکم کو توڑ رہا ہوں, بلکہ وہ اپنی خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو کے یہ کام کر رہا ہے. یہ الاؤنس ملتا ہے, یعنی یہ الاؤنس ملتا ہے. لیکن جیسے یہاں پر ہے کہ انسان ڈیلیبریٹلی خدا کے مقابلے میں اپنے کو یا اپنی خواہشات اور اپنی لذتوں پر رکھے, یعنی وہاں سے خدا کو ہٹا دے. بنیادی طور پر یہاں یہ چیز ہو رہی ہے پل یا تمتعو, کہ دنیا کی نعمتوں سے لذت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت خدا کو سے محرک ہو رہا ہے. یعنی اگر اس میں چھوٹے اس کی گناہ کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ بھوکا ہے یا بھوک پیاس لگ رہی ہے, اب اس کے سامنے پانی آ گیا, اس نے بغیر یہ دیکھے یا اس کو اشتباہ ہے کہ حرام ہے یا یہ شبہ ہے کہ بس کا مال ہے لیکن کھا بھی گیا, اب یہ وہ نہیں ہے. یعنی یہ خدا کی نافرمانی کے عنوان سے بات نہیں کر رہا. جیسے ابلیس کا جو گناہ ہے, ابلیس کا گناہ بنیادی طور پر ابلیس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تو واحد نہیں ہے یا تو الہ نہیں ہے. ابلیس جو راندہ درگاہ قرار دیا گیا تھا تو ابلیس نے کوئی ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی, یعنی نہ خدا کے معبود ہونے پہ شک کا اظہار کیا تھا, نہ اس کی توحید میں کوئی شبہ تھا, اس کو کچھ بھی نہیں, صرف یہ تھا کہ اپنی جو میں تھی اس میں کو خدا کے حکم کے مقابلے میں وہ قربان کرنے کو تیار تھا. یہ بات تھی, یعنی جو اس کی میں تھی کہ میں اس سے برتر ہوں اس مٹی والی مخلوق سے, لیکن خدا کہہ رہا تھا کہ یہ تم سے افضل ہے اس کو سجدہ کرو, اس نے اس کو قربان نہیں کیا اور کیا کیا تھا, یعنی اس نے خدا کی ربوبیت پر خدا کی توحید پر کسی بھی نہ کوئی شک کیا نہ اس کا انکار کیا. تو یہ ہے اصل وہ شرک جس کی وجہ سے ابلیس کو بھی راندہ درگاہ ہونا پڑا, اور یہی وہ موقع ہے کہ جو ہم اس طریقے سے انسان یہ باقاعدہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ پلاننگ کے ذریعے کام کرتے ہیں کہ اسے اپنا یہ مال و اسباب اور اس سے وہ چاہ رہا تھا یہ شخص کہ جیسا میں چاہتا ہوں ایسے تصرف کر, اور اس کی وجہ سے وہ اس میں غرور کا بھی شکار تھا, تکبر کا بھی شکار تھا, اور وہ رفتہ رفتہ کر کے یعنی کسی اس بارے میں کسی حکم خدا کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. یہ شخص خواہشات کو خدا بنا لینا وہی چیز ہے, خدا کو یعنی خواہشات کو خدا بنا لینا یعنی خواہشات خدا کے حکم کی جگہ لینا,
یہ بات یہاں پہ آئے
جی. یہ شرک اس مرحلے پہ آ گیا. لیکن ویسے جو گناہ انسان اپنی خواہشات نفس سے مغلوب ہو کے کر جاتا ہے اضطراراً, اگرچہ کہ اصلاً وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ انسان کے اندر ابھی ایمان کی اتنی مضبوطی نہیں ہے کہ خدا کو کے سامنے اپنے کو حاضر و ناظر دیکھے. کہ اگر انسان کا ایمان اتنا قوی و مضبوط ہو کہ میں جہاں ہوں جس حالت میں ہوں خدا کی نظروں کے سامنے,
اس میں ڈفرینس تکبر کا آ جاتا ہے نا, بیسیکلی اس میں تکبر ہے, اس میں تکبر نہیں.
جی جی بالکل, یعنی کہ اس میں جیسے ابلیس ہے کہ باقاعدہ ایک ڈیلیبریٹ خدا کے حکم کی مخالفت ہے, وہاں پر اتباع ہوائے نفس نہیں ہے بلکہ حکم خدا کی باقاعدہ مخالفت ہے. یہ شعر اب اس میں جہاں پر یہ واقعہ ختم ہوتا ہے وہ موقع وہ آیت کا ٹکڑا بہت قریب ہے, ہنالک الولایۃ للہ الحق, کہ اس وقت اس کو سمجھ میں آیا کہ ولایت خدا جو ہے وہی حق. کافر اور مومن اور مشرق کا فرق یہی ہوتا تھا, سمجھ میں ان دا اینڈ سب کو یہی آنا ہے, آخر میں سارے انسانوں کو یہی بات سمجھ میں آنی ہے کہ ولایت خدا حق ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ مومن کو اس وقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب اس کے پاس عمل کا اختیار ہوتا ہے, اور کافر و مشرک کو اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب اس کے پاس عمل میں سے کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے. بس یہ فرق کہ اس شخص نے بھی جب اس کا باغ اجڑ گیا, اس پہ تباہی پھر گئی, تب وہ یہ کہتا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا اور ولایت خدا جو ہے وہ اب سمجھ میں آ رہا ہے. بس یہ کہ انسان کو ولایت خدا کا حق ہونا جب سمجھ میں آنا چاہیے, جب انسان دار العمل میں ہے, جب انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ عمل کر سکے, جب انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے لیے ذخیرہ جمع کر سکے. تو یہاں سے آپ اس چیز کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ پروردگار نے جب بیان فرمایا کہ شرک کی وجہ سے انسان تباہ ہوتے ہیں, شرک کی وجہ سے انسان خراب ہوتے ہیں, شرک کی وجہ سے ان کے دنیا کے باغات اجڑ جاتے ہیں, تو اس شرک حقیقت کیا ہے؟ یعنی وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا کا انکار کرتے ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود ٹھہراتے ہوں, لیکن اگر وہ حکم خدا کے ساتھ اپنی خواہشات کو بھی خدا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دیں تو یہ وہ شرک ہے کہ جو انہیں ولایت خدا سے باہر کر دیتا ہے اور ان کے سمرے دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کا سبب ہے. ٹھیک ہے, یہ مثال کے طور پر یہ 8-10 آیتوں میں یہ حکایت قرآن نے بیان کی ہے جہاں پر شرک کے اس مفہوم کو سمجھا جائے. ایک حدیث ہے امام رضا علیہ السلام سے, محمد ابن عبداللہ خراسانی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد جو زنادیق میں سے تھا, زندیق یعنی منکرین خدا میں سے, وہ امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کے ساتھ باقاعدہ پوری جوان تھی. اس نے امام رضا علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے, وہ بھی طویل حدیث ہے, ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے فَأَخْبِرْنِي مَتَى كَانَ, متا کا مطلب کب سے, یعنی کہ مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ خدا کب سے ہے. امام فرماتے ہیں اخبرنی متا لم یکن, مجھے اس بات کی خبر دو کہ وہ کب نہیں تھا. فاخبرا کا متا کانا, تو میں تمہیں اس کی خبر دوں گا کہ وہ کب سے, مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کب نہیں تھا تاکہ میں تمہیں یہ بتا سکوں کہ وہ کب سے. قال الرجل, اس مرد نے کہا فما الدلیل علیہ, اب یہ پھر وہ تمثیل, اس نے کہا کہ اس پر دلیل کیا بناتے ہیں آپ کہ وہ ہے, دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ امام نے فرمایا انی لما نظرت الی جسدی, قرآن نے کیا کہا تھا, ہم کہاں دکھائیں گے ان کو اپنی آیت میں, وفی انفسہم, اور ان میں برتر بزرگ تر آیتیں کہاں پائی جاتی ہیں, نفس میں, اور جو آفاق میں آیتیں ہیں ان کی معرفت کے حوالے سے ارزش آیات انفسی سے کم کر. تو امام پہلے مثال دیتے ہیں اپنے آپ کی, اور کیونکہ وہ صرف ظاہر دین انسان ہے تو اس کو مثال دیتے ہیں جسم سے. ٹھیک ہے, جسم کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا وہ شعور نہیں رکھتا. انی لما نظرت الی جسدی, جب میں نے نظر کی اپنے جسم کی طرف, فلم یمکننی فیہ زیادت ولا نقصان فی العرض والطول, تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ اس میں سے زیادہ ہوتا ہے, جو اس میں سے کم ہوتا ہے, اس کے عرض اور طول میں سے. ودفع المکارہ عنہ, اور یہ جسم ان چیزوں کو اپنے سے دفع کرتا ہے جو اس کے لیے باعث کراہیت ہے. وجر المنفعت الیہ, اور جو کچھ اس کی منفعت کی چیزیں ہیں انہیں اپنی طرف جذب کرتا ہے, یعنی یہ جسم کیا ہے, اس میں زیادتی ہوتی ہے، اس کے اندر نقصان ہوتا ہے. انہیں جیسے مثال کے طور پر بچہ ہے، اس کا حجم بڑھتا ہے جسم کا. انسان ہے، اس میں سے کئی چیزیں جسم سے باہر نکلتی ہیں روزانہ، ایکسکریشن ہوتی ہے. انسان کے کئی چیزیں جیسے بال ہیں، ناخن ہیں، یہ بھی بڑھتے ہیں. اور اس کی بھی امام صادق علیہ السلام نے حکمت کیا بیان فرمائی ہے، ناخنوں اور بالوں کی. آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ جسم کے اندر جو زہریلے مواد ہوتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے دفع ہوتے ہیں. یعنی بال اور ناخن کہ جسم کے اندر جو زہریلے مواد ہیں وہ ان کے ذریعے سے انہیں بڑھتے ہیں، اور جب انسان ان کو کاٹ دیتا ہے تو وہ چیزیں اس میں سے جسم میں سے دفع ہوتی ہیں. تو کچھ اس میں زیادتی ہوتی ہے اس کے طول و عرض میں، یعنی اس کی چوڑائی اور لمبائی میں زیادتی اور نقصان ہوتا رہتا ہے. یہ جسم اپنی مکروہ چیزوں کو دفع کرتا ہے اور اپنی منفعت والی چیزوں کو اپنی طرف قبول کرتا ہے. علم تو جب میں نے اپنے جسم کی یہ اس حالت کو دیکھا تو میں نے علم حاصل کر لیا، انا لہٰذا بنیان بانی، کہ اس کے لیے کوئی بانی ہونا چاہیے جس نے اس عمارت پر حکمت کی بنیاد رکھی. معنا ارا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا، من دوران الفلک، اس آسمان کی گردش میں، بے قدرت ہی و انشاء، اس کی قدرت اور اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں، سہاڑ میں جو بادل ہیں، اور تفریح پھر ریا ہے کس طریقے سے ہواؤں کا نظام ہے جو ان بادلوں کو اڑائے کرتا ہے، وہ مجرا شمس والقمر والنجوم، اور شمس اور قمر اور نجوم کس طریقے سے اس میں حرکت کرتے ہیں اس آسمان میں، وغیر ذالک من الآیات العجیبات المتقنا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں جو عجیب بھی ہیں اور انسان کو یقین عطا کرنے والے ہیں. تو میں نے اس بات کا علم حاصل کر لیا کہ ان سب کے لیے کوئی مقدر ہے، یعنی ان کی تقدیر بنانے والا ہے، وہ منشیا، اور کوئی اس کو انشا کرنے والا یعنی پیدا کرتا ہے. آیات خصی اور آفاقی، انسان اپنے نفس میں تو بعد میں جائے گا، پہلے صرف جسم کو دیکھو کس قدر عجیب و غریب کارخانہ ہے، انتہائی حیرت انگیز. اور اس کو مطلب یہ کہ کوئی شخص بھی اس بات کا کو ثابت ہی نہیں کر سکتا، یا اس کا خود قائل ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا کا سارا نظام خود سے بنا ہو. میں کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید کہیں یاد نہیں پہلے بات کی ہوئی نہیں، کہ صرف جو خون کی گردش ہے رگوں کے اندر، رگوں میں خون کی گردش کا جو نظام ہے کس قدر ہے. انسانی رگوں کا ڈائمیٹر کتنا ہوتا ہے؟ شاید بال کے برابر. یعنی اگر جو ہماری آرٹریز اور وینز ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ ہوں، شاید فیو ملی میٹرز ہوں، لیکن ان کے درمیان جو کیپلریز ہیں، اور خاص طور سے جو رگیں انسان کے دماغ میں پائی جاتی ہیں جن میں سے خون گردش کرتا ہے یا سفر کرتا ہے، وہ تو بال کی طرح باریک ہے. جیسے کہ جب کوئی بھی فلوئڈ، اور یہ خون کی گردش کس وجہ سے ہوتی ہے؟ پمپنگ آف ہارٹ کی وجہ سے. ہارٹ پمپ جو ایک طرف سے سک کرتا ہے خون کو ساری باڈی سے، اور دوسری طرف سے پمپ کر کے نکال دیتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں ادھر ادھر جو پائپس ہوتے ہیں ان میں جب پانی سرکولیٹ کرتا ہے، گردش کرتا ہے، گھومتا ہے، اس میں ایک سرسراہٹ اور ایک رگڑ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مطلب انسان ابھی تک ایسا کوئی پائپ نہیں بنا سکا ہے جس میں فرکشن زیرو ہو. مطلب اس چیز کا ہمیں مسلسل ہمیں کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں پائپ فلو میں، کہ کتنا، یعنی خاص طور سے اگر لانگ ڈسٹینس جیسے آئل پائپ لائنز ہوتی ہیں جن میں آپ کو سینکڑوں کلو میٹر تک آئل کو پمپ کرنا ہوتا ہے، تو پھر باقاعدہ کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے کہ بیچ میں صرف پائپ کے فرکشن کی وجہ سے کتنا لاس ہو جائے. یعنی کئی کلو واٹ پاور آپ کو چاہیے ہوتی ہے اضافی کہ تاکہ آپ اس فرکشنل لاس کو اوور کم کریں. یہ خون جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے میرے بدن میں رگوں میں حرکت میں ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں رکا ہے. अगर एक लम्हे के लिए भी रुक जाए तो इंसान की मौत वापस हो जाएगी। हमने वो सनसनाहट और रगड़ महसूस नहीं करी। रगड़ का असर क्या होता है, फ्रिक्शन का असर क्या होता है, हीट 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 हीट, फ्रिक्शन का असर होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट। अगर इसमें फ्रिक्शन होती फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स एंड आर्टरीज तो पता नहीं हमारे जिस्म का टेम्परेचर कितना बढ़ चुका होगा। क्या जी गुजार, इसमें पूरी जो फ्लूइड मैकेनिक्स आपके ब्लड फ्लो में कैपिलरीज के थ्रू में फ्लो हो जाता है। और तो इंसान अगर उस एलम को रखता हो तो ये देख के इस निज़ाम को हैरान परेशान हो जाता है, क्या निज़ाम बनाया गया, सिर्फ जिसम इतना हैरत में डालने वाली चीज़ और उसके अंदर जो रूह है और नफ्स है और अकल है उसके अजायबात तो और। वाल रजुल, उस शख्स ने कहा कि ठीक है आप कहते हैं कि उसकी निशानियाँ जिसम में भी हैं मेरे और उसकी निशानियाँ आसमानों में हर जगह फले मठ कजब, तो वो पर्दे में क्यों बन रहे, जैसे खाली निशानियाँ क्यों दिखाता है, खुद क्यों नहीं सामने आता, पर्दे में क्यों आए, हिजाब में क्यों आए। इमाम ने फरमाया इन्नल इहतिजाब अन अल-खल्क लिकथरत ज़ुनूब, क्या हसीन लगता है, हिजाब जो मौजूद है ये एहतजाब खल्क से, ये उनके कसरत गुनाह का हिजाब, ये कसरत गुनाह का हिजाब। फअम्मा हुआ फला यख्फा अलैह, लेकिन वो किसी से मख्फी नहीं है, खाफियतुन फी आनाइल लैल वन्नहार, बल्कि हर वो चीज जो मख्फी है दिन और रात की गर्दिश में सब की सब उसके सामने आया, ना वो खुद मख्फी है ना उस पर कुछ मख्फी है। ये लोगों के कसरत गुनाह हैं जो उसके और इनके दरमियान पर्दा और हिजाब पर। उस शख्स ने कहा कि अखबिरनी अन कौलिकुम, अपने इस कौल के बारे में मुझे खबर दें कि इन्नहु लतीफुन समीउन बसीरुन अलीमुन हकीम, क्या कहते हैं कि वो लतीफ़ है, समी है, बसीर है, अलीम है, हकीम है। अयकूनु समीउ इल्ला बिल उदुन, क्या कोई कान के बगैर भी समी हो सकता है या आँख के बगैर बसारत रखने वाला हो सकता है। वह लतीफ़ो और लुत्फ वाला हो सकता है जब तक कि उसके हाथ कोई काम ना करें। लुत्फ का मतलब मेरे बारीक भी बारीक वाला, तो जैसे हम देखते हैं ना कि किसी ने बहुत बारीक नक्काशी किया तो हम कहते हैं कि ये लतीफ़ का, तो ये उसके हाथों का अमल है जो उसकी लताफत को ज़ाहिर कर रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या लताफत बग़ैर अमल के, जो हाथों से अमल अंजाम पाए उसके भी मुमकिन है। वल हकीम व इल्ला बिफ़रअते, और क्या बग़ैर सनद के हिकमत मुमकिन है। इमाम ने फरमाया, अब यहाँ पर जो दलील है ना उसको बहुत से सुनिएगा, हो सकता है पहले उसमें शायद क्लियर ना हो, कि इमाम ने फरमाया कि तुम किसी शख्स के काम को देखते हो और उसका काम तुम्हें बता देता है उसके लतीफ़ होने के बारे में, उसका काम, यानी ज़रूरी नहीं है कि उसने हाथ से कुछ बनाया हो या कुछ पैदा किया। फिर आप फरमाते हैं कि तुम इस चीज़ को देखो कि खुदा ने हैवानात के जिस्म बनाए और उन जिस्मों में लतीफ़ रूहें डालते हैं, यानी आप खुदा के लतीफ़ होने को बयान कर रहे हैं, खुदा के काम की लताफत को बयान कर रहे हैं, कि सिर्फ खुदा ने ये जिस्म नहीं बनाए बल्कि जिस्म के अंदर वो रूहें डाल दी जिनके जरिए से वो जिंदा हैं और जिस रूह की लताफत वो है कि जो किसी को नजर नहीं आती, इन्हें लताफत रूह खुदा के लतीफ होने की खबर होती है। वखलका कुल जिन्स मुतबाइनन अन जिन्स ही कुफूरत, और इस पर गौर करो कि खुदा ने कितनी अजनास बनाई हैवानात की कि जिनमें से किसी की सूरत दूसरे की सूरत से नहीं लगती। ये खुदा के काम की लताफत को बयान करती है। मुझे याद आता है वो कल मैं आवेद साहब ने मजलिस से बयान किया था कि यानी खुदा के इस लताफत अमल और लताफत सनत, उन्होंने कहा कि हम आपको एक एक फुट बाई एक फुट का एक फ्रेम दे देते हैं और उसमें आपसे कहते हैं कि इस फ्रेम के अंदर जो है आप तस्वीरें बनाए जाइए, नक्काशी और खत्ताती किए जाइए, आप कितनी तस्वीरें बना सकते हैं, आप कितनी तस्वीरें बना सकते हैं इस एक फुट बाई एक फुट के फ्रेम में, मतलब 5 बनाएंगे 10 बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि जो कुछ नक्शो नगार आप बनाएंगे वो एक जैसे ही होना शुरू हो जाएंगे। अब और कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, फिर इंसान ने एक शक्ल बनाई, दूसरी बनाई, तीन बनाई, उतना ही चौकटा उतना ही बड़ा, कितने नए नए शक्लें बनाए, क्योंकि आप और कीजिए कि ये जो चेहरा है कितनी बड़ी जगह है और उस मुसव्वर ने कैसी नक्काशी की, करोड़ों अरबों खरबों नक्श बना दिए हैं कि जो एक दूसरे से नहीं मिलते। फिर उन्होंने कहा कि उससे आगे आइए, ये आपका हलक जो साउंड बॉक्स है, इतनी छोटी सी जगह और इसमें जो आवाज पैदा होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस साउंड बॉक्स के अंदर ही, वादा को यकीनन बताओगे कि आवाज कैसे पैदा होती है, हवा की वाइब्रेशन से, यानी वाइब्रेशन का एक सर्टेन पैटर्न बनता है जो एक साउंड क्रिएट करने का सबब बनता है, यानी मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है उसकी वाइब्रेशन को अगर आप देखेंगे तो उसका पैटर्न कुछ और होगा, और जो आपके मुंह से आवाज निकल रही है उसकी वाइब्रेशन का पैटर्न कुछ और होगा, तभी वो दोनों आवाजें एक दूसरे से मुख्तलिफ, उनकी क्वालिटी और पिच एक दूसरे से मुख्तलिफ। कहते देखिए इतना छोटा सा यह हलक, इस हलक में खुदा ने कितने साउंड बॉक्सेस ऐसे बनाए कि जिनकी आवाजों को आप एक से दूसरे में शनाख्त करते हैं। उससे आगे बढ़ गए, लेकिन उससे आगे कहिए फिंगरप्रिंट, इतनी सी जगह पर खुदा ने क्या नक्शो निगार किए हैं कि एक इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे से निकलते, ऐसी मुसव्वरी में कर सकता है, ये है लतीफ, इसे कहा जाता है बहुवन लतीफ। चले ये मैंने इमाम अलैहिस्सलाम के उस जुमले की थोड़ी सी तशरीह कर दी, आपने फरमाया कि तुम किस चीज को देखो कि मैंने दो मिसालें आपने दी कि परवरदिगार ने जिस्म के साथ क्या लतीफ शय रूह रखी है कि रूह जब निकल जाती है तो बदन के वजन में फर्क नहीं पड़ता, यानी रूह की लताफत ऐसी है कि वो बदन के वजन का हिस्सा नहीं, लेकिन उसके बगैर बदन जिंदा नहीं, ये खुदा की लताफत। फिर आप फरमाते हैं انه سميع, خدا کا سمیع ہونا کیسا ہے, لا يخفى عليه اصوات خلقه ما بين العرش الى الثرى, تحت سے یعنی کہ فرش سے لے کر عرش تک جتنی بھی آوازیں پیدا ہوتی ہیں سب کا خدا سننے والا ہے, منا ذرتے چاہے وہ آواز ایک ذرے میں سے برآمد ہو یا اس سے بڑی قسم کی, فی بر رہا و بہر رہا, چاہے وہ آواز بر میں ہو چاہے بہر میں ہو, اور اس سے بڑھ کر ولا تشتبہ علیہ لغاتہ, اور ان کی لغتیں خدا کو اشتباہ میں نہیں ڈالتی, لغت کا لفظ بہت حسین, یعنی حیوان جس زبان میں بات کرتا ہے وہ اس کی لغت ہے, انسان جس زبان میں, انسانوں کی یہ ہزاروں زبانیں جو انسانوں نے ایجاد کی ہیں ان کی الگ الگ لغات ہیں, جتنی مخلوقات ملائکہ جس زبان میں بات کرتے ہیں اس کی اپنی لغت ہے, کہ وہ فرش سے لے کر عرش تک سب کی آواز سنتا ہے اور کسی کی لغت اسے اشتباہ میں نہیں ڈالتی, فقلنا پھر ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں عند ذلک انہ سمیع, اب کوئی کان ایسا دکھاؤ جو اس طریقے سے سننے کے لیے, اب اس سمیع کے لیے کان کہاں سے لایا جائے, کان کیسے بیان کیا جائے, تو وہ سمیع ہے بغیر ظاہری کا. وقلنا اور ہم یہ کہتے ہیں انہ بصیر لا ببصر لانہ یرا اثر الذرۃ السقماء فی لیلۃ الظلماء علی الصخرۃ السوداء. کہ وہ خدا کس چیز کو دیکھنے والا ہے کہ تاریخ شب میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چوٹی کے چلنے کے نشان. یہ دعا ہے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ اس پہ. سبحان من یرا افرا نملا فقا. کہ پاک ہے وہ ذات جو سخت پتھر پہ چوٹی کے چلنے کے اثر کو دیکھتا ہے. سبحان من یرا وقع الطائر فی الہواء. اور پاک ہے وہ ذات کہ جو ہوا میں اڑنے والے پرندے کے آثار و نشان اس کی ٹریجیکٹری کو دیکھتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ وہ کیسا دیکھنے والا ہے کہ جو تاریخ شب میں سیاہ پتھر پہ کالی چوٹی کے چلنے کے اثر کو دیکھتا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر کہ ان کے وجود میں جو کچھ چیزیں گرتی ہیں, جو کچھ چیزیں جذب ہوتی ہیں, جو کچھ ان میں فساد پیدا ہوتا ہے, جو کچھ ان کی نسلوں میں بڑھتا ہے, فراقی حاصل ہوتی ہے, یہ سب کی سب اس کی نگاہوں کے سامنے. تو اس ہستی کے لیے, ایسے دیکھنے والے کے لیے اب کوئی آنکھ ہو تو بیٹھتی ہے. تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہ بصیر لا تبصر بصر خلق. کہ یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ خدا ہے, یہ وہ معبود ہے کہ جس کا دیکھنا ایسا نہیں ہے کہ جیسا مخلوق. اب آخری ایک مثال میں آپ کے سامنے ایڈ کر دوں تھوڑا جلدی سے. آپ لوگ تھک تو نہیں رہے کیونکہ میں اینڈ تک پہنچتا جا رہا ہوں تو مجھے کافی باتیں لگتا ہے کہ بیان کرنے کے قابل ہیں لیکن وقت مختصر ہوتا جا رہا ہے. سورہ رات اب یہی ہے, آپ لوگوں کی تھکن سے ڈرا مجھے سورہ رعد. اس میں ابتدا میں یہی چیز ہے کہ خدا یدبر الامر یفصل الآیات, کہ خدا ہی ہے جو امور کی تدبیر کرنے والا ہے. یفصل الآیات اپنی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرنے والا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین حاصل کر لو. یہاں پر آگے چل کے بیان ہوتا ہے کہ وفی الارض قطاع متجاورات, اس زمین میں قطع ہیں, یہ ٹکڑے ہیں متجاورات جو ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں, دوسرے کے برابر برابر. وہ جنات من اعناب, اور باغ ہیں انگور کے. وزرع مختلف زراعتوں کے. و نخیل اور کھجوروں کے. فنوان وغیر فنوان, جن میں سے بعض کی شاخیں الگ الگ ہیں اور بعض ایک ہی جڑ سے وابستہ ہیں. کھجور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسی بھی ہوتی ہیں کہ نیچے سے ایک شاخ نکلتی ہے پورا ایک پتا بن جاتی ہے, یعنی اس میں اس طریقے سے تنے نہیں ہوتا, تنا نہیں ہوتا. اور بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پورا تنا گرو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں شاخ نکلتی ہے. تو بعض اس طریقے کے بعض اس طریقے کے. یسقا بماء واحد, یہ سب کے سب ماء واحد سے سیراب کیے. جتنی زراعت ہے, یہ کھجور ہے, انگور ہے, انار ہے, کاشتکاری ہے, سب کی سب ایک ہی پانی پہ ماء واحد, ماء واحد سے سیراب کیے جاتے ہیں. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, اور کھانے میں ہم ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں, یعنی بعض کا مزہ, بعض کا ذائقہ, بعض کا اثر بعض پر فضیلت رکھنے والا ہے. اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو عقل استعمال کرتی ہے. یہاں خدا نے توحید کی علامت اور مثل کے طور پر کس چیز کو بیان کیا ہے؟ پانی. آیت نمبر ہے اس کا 4 سورہ رعد. یہاں پر خدا نے توحید کے حوالے سے توحید کے مثال کے طور پر کس چیز کو بیان کیا؟ پانی. لیکن جیسا کہ علامہ طباطبائی نے میزان پہ لکھا کہ یہ کون سی توحید ہے، یہ توحید کی کون سی قسم ہے جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے، جو کہ سائل سے سمجھ میں آتی ہے، یہ ہے توحید ربوبی. توحید ربوبی یعنی پوری کائنات کی تربیت کا ہونا لیکن ایک ہی سورس کے ذریعے سے، توحید ربوبی. اب اس میں میں تھوڑا سا آپ کو پانی کے حوالے سے کچھ چیزوں کی طرف متوجہ کرا دوں تاکہ یہ توحید ربوبی جو ہے نا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے. پانی کی نوعیت کیا ہے؟ پانی کہاں سے آتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مَاءً، ہم نے پانی کو نازل کیا، یعنی پانی کہاں سے آتا ہے؟ اوپر من السماء، اوپر سے آتا ہے. اس پانی کے برسنے کی سب سے پہلی خوشخبری کیا حاصل ہوتی ہے، کیا اثر ہوتا ہے اس پانی کے برسنے میں؟ کہ وہ زمین جو اب تک مردہ تھی وہ زندہ ہو جاتی ہے. یہ خود قرآن میں کہ ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا اس آسمان سے نازل ہونے والے برسنے والے پانی سے. یعنی یہ جو خدا کی طرف سے جلوہ ربوبیت آتا ہے، نازل ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مردہ نفس کو زندہ کرتا ہے. اس کے بعد اس پانی کے ذریعے سے اور کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ آلودگی اور نجاست سے طہارت، یعنی انسان ایک حد تک مٹی سے بھی طہارت ہو جاتی ہے، ایک حد تک ہو جاتی ہے مٹی سے بھی، لیکن کامل طہارت مٹی سے حاصل نہیں ہوتی. کامل طہارت صرف اور صرف پانی سے حاصل ہوتی. تو یہ پانی کیا ہے جو آسمان سے نازل ہوا؟ یہ انسان کی مردہ نفس کو نہ صرف زندہ کرنے والا بلکہ اس کی آلودگی اور نجاست کو پاک کرنے والا، اس کو طہارت عطا کرنے والا. پانی میں ایک اور خاص بات ہے کہ پانی چینج آف فیز تو اس کا ہوتا ہے، پانی میں آلودگی شامل بھی ہو جاتی ہے، پانی نجس بھی ہو جاتا ہے، لیکن پانی اپنی اصالت کو تبدیل نہیں کرتا. یعنی مثال کے طور پر پانی گرم ہو کے بھاپ بن جاتا ہے، لیکن یہی بھاپ دوبارہ پھر پانی بن جاتی ہے. پانی جم کے برف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن یہ برف پگھل کر دوبارہ پانی ہو جاتی ہے. پانی کے اندر نجاست اور آلودگی مل جاتی ہے، پانی نجس ہو جاتا ہے، لیکن یہی پانی جب پہاڑوں اور دریاؤں میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے اٹھ کے بادلوں میں جاتا ہے دوبارہ پاکوں کو واپس آ جاتا ہے. یعنی اس پانی کے اندر ایک بڑی اچھی خصوصیت ہے، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف کلینسنگ، کہ یہ پانی خود بھی پاک ہے، اصلا دوسرے شے کو بھی پاک کرتا ہے، اور جب کسی دوسری چیز کی نجاست اس کو آلودہ کر دیتی ہے تو یہ خود ایک سائیکل کے ذریعے سے گزر کے پھر پاک ہوتا ہے. پھر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کس کی مثال ہم بیان کر رہے ہیں؟ توحید ربوبیت، کہ خدا کا وہ نظام جو پوری کائنات اور خلقت کی تربیت کرتا ہے. یہ اس نظام کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ پانی. تو پانی کی یہ خصوصیات ذہن میں رکھیں کہ بلندی سے نازل ہوتا ہے، دوسرے کی نجاست کو پاک کرتا ہے، اپنی اصالت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اور جب دوسری شے کی نجاست اس کو ناپاک کر دیتی ہے تو خود ایک مرحلے سے گزر کے دوبارہ پاک ہو جائے گا. اس کے بعد جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا کہ جتنی بھی نباتات ہیں، یعنی چاہے کھجور ہو، چاہے انگور ہو، چاہے ترکاری ہو، چاہے کسی قسم کا پھل ہو، ان سب کے سب کو پرواہ چڑھانے کے لیے ایک ہی پانی چاہیے. यानी जैसे आप कहें कि इतने सारे इंसान और इतने सारे इंसानों को सिखाने के लिए सिर्फ एक शरीयत, सिर्फ ये कुरान, एक इंसान इतनी हर कौम के लिए अलग कुरान आना चाहिए, नहीं। युस्का फिमान वाहिद, जिस तरीके से कि ये माँ वाहिद मुख्तलिफ किस्म के दरख्त, मुख्तलिफ किस्म के बीज सबको परवान चढ़ाने के लिए काफी है, इसी तरीके से खुदा की ये नाजिल करता हिदायत भी तमाम इंसानों को उनके तकामुल और अहदाफ तक पहुंचाने के लिए, सबके लिए काफी, एक ही पानी। अगला आयत का टुकड़ा क्या है कि इनमें से हमने बास को बास पर खाने में फजीलत दी, यानी जब रुबूबियत का मरहला आता है तो हर तरबियत का वसूल करने वाला अपना इंडिविजुअल बीज रखता है, यानी मेरा बीज कुछ और है, आपका बीज कुछ और है, आपका बीज कुछ और है तरबियत के मरहले में। और ये चीज़ हम पहले बयान कर चुके हैं कि इसकी इसका मुकदमा क्या है, बीजों के फर्क होने का, बीज क्यों फर्क होते हैं, बीजों में फर्क किस वजह से पैदा होता है, नहीं इंसान की चॉइस की वजह से, जब हमने कहा ना इरादा, कि तू बता तेरा इरादा क्या है, ये इरादा किस चीज में फर्क डाल देता है, बीज। खुदा की तरफ से जो तरबियत का पानी नाजिल होता है वो पानी एक ही है, लेकिन वो पानी एक दरख्त में से मिल चुका है, एक जगह से गन्ना और शक्कर पैदा करता है, एक जगह से खजूर उगाता है, एक जगह से कोई कड़वा करता है। अब ये फल की कड़वाहट और मीठापन और तुरशी और तेजी किसकी वजह से, बीज की वजह से। तो तौहीद रुबूबी ये कि खुदा की तरफ से नाजिल होने वाला पानी की जिससे इन्हें वो हिदायत जिससे तमाम इंसान फैज हासिल कर रहे हैं वो पानी एक है, लेकिन अपने अपने बीच की वजह से उनमें मजे सबके मुख्तलिफ, जिनमें से बास को बास पर फजीलत हासिल।
बीच तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब आपने आपने बात कही थी वजैन और उससे पहले जो चेन पूरी चल रही है
वो भी उसका वो है, यानी कि जाहिर है कि इंसान
का असर जो
वो असर भी है, लेकिन इंसान उस असर में बंद नहीं है, यानी जो फाइनल असर है ना वो मेरी चॉइस है, यानी आखिरी जो असर पैदा होता है जो बाकी तमाम असरात पे हावी है वो इंसान की चॉइस है, उन सब के अपने असरात हैं। यानी अब जैसे मिसाल के तौर पर कि हम इस चीज़ को देखते हैं कि यजीद का बेटा मोमिन हो गया, उसमें उलमा कहते हैं कि तरबियत के असरात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कोई चॉइस यकीन शामिल होगी। तो इंसान के जो इरादा है ना कि मैं क्या बनना चाहता हूँ या मुझे क्या चाहिए, जो वो अपने दिल से फैसला जाहिर करता है वो बाकी तमाम चीज़ों पर हावी है। वो बात दुरुस्त है, यानी कि हमने इसको कहा था कि वालिदैन सिर्फ वालिदैन नहीं बल्कि आबा अजदाद, सबसे पहले वो माहौल जिसमें बच्चे की परवरिश हुई और उसके बाद ख़ानदान का माहौल जिसमें तरबियत हुई, फिर उसके बाद असातज़ा, लेकिन इन सब चीज़ों पर जो चीज़ हावी है वो ये है कि इंसान खुद क्या फैसला साबित है, असल फैसला उसके लिए। जी जनाब, कल इंशाल्लाह मेरा मसमाए इलाहिया के हवाले से और कुछ मैंने असमा तौहीद असमा सिफात की भी बात करेंगे और फिर असमा के मतलब इंशाल्लाह।